الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تین شخص سفر میں نکلیں تو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. کتاب السفر کا یہ دوسرا باب ہے، اور اس باب میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے. جب بھی سفر کا موقع ہو تو اپنے ساتھ کسی کو رفیق سفر بنا لینا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اگر دو رفیق ہوں تو ایک سے بہتر، اور تین ہو تو دو سے بہتر، اور چار ہو تو تین سے بہتر. لیکن کم سے کم سفر میں ایک شخص اپنے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، سرکمسٹانسز اور حالات کا ایسا تقاضا ہو گیا کہ اکیلے سفر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی اجازت بھی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ بھئی آج جانے کے بجائے اگر کل چلے جائیں گے تو فلاں صاحب کے ساتھ سفر میں رفاقت ہو جائے گی، تو یہ چونکہ مستحب ہے اس لیے ایک دن آگے پیچھے کر لینا چاہیے. جو چیز مستحب ہو، جو چیز سنت ہو، اس کو کرنے سے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی راحتیں ملتی ہیں، زندگی میں برکتیں ہوتی ہیں، اور آخرت میں بھی بہت کچھ ملتا ہے. تو ایک مسئلہ تو امام مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کو آپ رفیق سفر بنا رہے ہیں وہ ہم مزاج ہو، لائک مائنڈیڈ ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، اس کے دل میں آپ کے لیے یا ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو. ورنہ رفیق سفر کے بنسبت اکیلے سفر کرنے میں زیادہ عافیت رہے گی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ امام مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کسی جگہ کا سفر ہو اور اگر ہو سکے تو کسی کو اپنے ساتھ لے لو. بالکل تنہا جانے سے بہتر یہ ہے کہ ایک رفیق سفر ہو جائے اور آپ دو ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ دو رفیق سفر ہو جائیں اور آپ تین ہو جائیں، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تین رفیق سفر ہو جائیں اور آپ چار ہو جائیں، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پانچ رفیق سفر ہو جائیں، چار رفیق سفر ہو جائیں اور آپ پانچ ہو جائیں. جتنے ہم مزاج ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے دیندار لوگ بڑھتے چلے جائیں گے، اتنی ہی برکتیں، اتنے ہی فوائد بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن مجبوری کے درجے میں اگر کوئی تنہا بھی سفر کر لے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی پکڑ کا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے ہمیں یہ بتلایا. اور اس سلسلے میں یہ میں عرض کر چکا تھا کہ عقل بھی کہتی ہے کہ لوگ جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو دوران سفر اتنا ہی کام آسان ہو جاتا ہے. اب صرف دو ساتھی ہیں, یعنی ساتھی ایک ہے, تو آپ کے ساتھ مل کر آپ دو ہو گئے, دو ہو گئے اور کسی جگہ اسٹیشن کے اوپر آپ کھڑے ہیں سامان کے ساتھ, اور جہاں کہیں اجنبی ماحول ہوتا ہے, جہاں انس نہیں ہوتا, کوئی نیا ملک ہے, تو ایک فطری چیز ہے کہ ایک قسم کا گھبراہٹ, نروسنس محسوس ہوتا ہے. اب بھوک لگی تو ایک کو روانہ کرنا پڑے گا کہ تم جا کر کے کہیں ادھر ادھر دیکھو, کوئی ہوٹل ہے کسی جگہ, کوئی دکان وکان ہے, کچھ کھانا لے آؤ. اب وہ بھی اکیلا ہو گئے, آپ بھی اکیلے ہو گئے, دو رفیق سفر ہیں, یعنی آپ تین ہو گئے. تو اب جو ہے آپ کے پاس کم سے کم اتنی چوئس تو ہو گئی کہ بھائی جانے والے کو زیادہ وحشت محسوس ہو رہی ہے یا پیچھے سامان کے ساتھ رہنے والے کو زیادہ وحشت محسوس ہو رہی ہے. کہ بھائی جانے والے کو زیادہ وحشت محسوس ہو رہی ہے کہ تم دونوں چلے جاؤ میں یہاں اکیلا رہوں گا, یا پیچھے رہنے والے کو زیادہ وحشت محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی ہم یہاں دو رہیں گے آپ اکیلے ہو آؤ. ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے کہ ادھر خطرہ زیادہ ہے ادھر کم, ادھر خطرہ زیادہ ہے ادھر کم. پھر یہ ہے کہ دلوں کی بہادری میں بھی فرق ہوتا ہے کہ جانے والا ذرا کمزور دل کا آدمی ہے, اس کے ساتھ کسی کو کر دو. اور اگر چار ہو گئے کل, یعنی تین رفقائی سفر ہو گئے, تو اور آسان ہو گیا, دو چلے جائیں گے دو یہاں رہیں گے. اگر چار ہو گئے تو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے تو پیچھے تین رہیں گے تجہیز و تکفین کے لیے, تین اگر ہے تو دو رہ جائیں گے, اور اگر دو ہی ہے تو کسی ایک کا انتقال ہو گئے, اب تجہیز و تکفین, اکیلا آدمی, وحشت ہوگی, غم میں مبتلا ہوگا, سارے کام اکیلے کیسے کرے گا. اگر چار آدمی ہے اور مرنے والا کسی ایک کو وصیت کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی میرے مرنے کے بعد میرے سامان میں فلاں ایک خط ہے جو فلاں کو پہنچانا ہے, فلاں اتنی رقم ہے وہ فلاں کو پہنچانی ہے, تو اگر کل تین ہوتے ہیں, کل تین, تو مرنے والا مر رہا ہے, کسی کو وصیت کر کے وصی بنا رہا ہے, تو ایک ہی آدمی گواہ ہے تو شریک گواہ نہیں ہے, اور اگر چار ہوں گے تو دو آدمی گواہ ہو جائیں گے. یعنی اسے آپ پھیلاتے چلے جائیں تو بہت سی حکمتیں نکلیں گی. تو جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ, لیکن لائک مائنڈڈ. اس لیے کہ اگر دس آدمی کا قافلہ ہے اور اس میں ایک آدمی ہم مزاج نہیں ہے, تو وہ دس کے ہونے کی وجہ سے جو پورے قافلے کو سہولت ملی ہے اللہ کی طرف سے اور جو راحتیں ملی ہیں, وہ ساری راحتوں کو ایک ہی آدمی کھا جائے گا. اس لیے حج کے سفر میں بھی اور دوسرے اسفار میں بھی ہم مزاج ساتھی ہوں, اخلاق والے ہوں, ترجیح دینے والے ہوں, خدمت کرنے والے ہوں. ایک مسئلہ تو یہ بیان کر رہے ہیں. دوسرا بسر مسئلہ امام مصنف علیہ الرحمہ جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب سفر کرو اور سفر میں ایک سے ایک یا ایک سے زائد رفیق کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا ہے, کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ کسی کو امیر بنا دیا جائے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر بنانے کا جو حکم ہوا ہے سفر میں, کہ سفر میں ایک سے زائد افراد اگر سفر کر رہے ہیں, دو ہیں, تین ہیں, چار ہیں, تو ایک کو امیر بنا دیا جائے, اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جھگڑا اور اختلاف رائے کسی وقت بھی پیدا ہو سکتی ہے. کوئی کہیں گے کہ یہ تین بجے والی ٹرین ہم لے لیتے ہیں, اور دوسرا کہے گا کہ نہیں پانچ بجے والی لے لیتے ہیں. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمیں دو شہروں میں جانا ہے, پہلے یہاں چلے جاتے ہیں بعد میں وہاں جائیں گے. تو جب تک نزاع اور جب تک جھگڑا نہیں ہوگا, اختلاف رائے کی شکل پیدا نہیں ہوگی, اس وقت تک تو کوئی حرج نہیں, لیکن جب اختلاف رائے پیدا ہو جائے گی تو اس صورت میں اگر کسی کو امیر بنا دیا گیا ہوگا تو سب اس کی طرف رجوع کریں گے, اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس پر سب متفق ہو جائیں گے. تو گویا جھگڑے سے بچانے کے لیے یہ بہترین صورت ہے. اب حدیث شریف میں یہ کہا گیا کہ جب تین آدمی نکلے سفر میں تو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمی نکلے تو امیر نہ بنائے، کم سے کم تین آدمی نکلے تو امیر بنائے. اور اس کا دوسرا مضمون بھی آپ نکال سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چار آدمی نکلے تو امیر نہ بنائے، پانچ آدمی نکلے تو امیر نہ بنائے. تین کا کہا گیا کہ جب تم میں سے تین آدمی نکلے سفر میں تو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے ایک کو امیر بنائے. یعنی تین نکلے تو امیر بنائے، چار نکلے تو نہیں، پانچ نکلے تو نہیں، دو نکلے تو نہیں. تو حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم سفر کرو اور سفر میں ایک سے زائد افراد نکلیں، یعنی جماعت نکلیں، دو تین چار پانچ، تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ کسی کو امیر بنا لیں، چاہے وہ تین ہو، چاہے وہ دو ہو، چاہے وہ چار ہو، چاہے وہ پانچ ہو، چاہے وہ دس ہو. اور تین کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اوپر جو حدیث ابھی گزری ہے اس میں یہ گزرا کہ اگر الراکب الشیطان، اس حدیث پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ اکیلا آدمی سفر کرے گا تو وہ شیطان ہے، اور دو آدمی سفر کرتے ہیں وہ بھی شیطان ہے، اور تین آدمی سفر کرتے ہیں تو اب قافلہ بن گیا. اور اس کی وجہ میں نے پہلے یہ بیان کی تھی کہ اگر اکیلا آدمی سفر کرتا ہے، دو آدمی سفر کرتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ان سے آسانی کے ساتھ گناہ کا کام کروا سکتا ہے. اکیلا آدمی ہے اور دل میں وسوسہ آیا کہ اب کہاں وضو کریں گے اور کہاں پانی تلاش کریں گے اور کہاں نماز پڑھیں گے، بارش بھی ہو رہی ہے، کیفی پر ہے، کوئی ایسی ڈرائی جگہ نہیں مل رہی ہے، ایسی جگہ نہیں مل رہی ہے جہاں کوئی خاموشی کا سکون کا ماحول ہو، بہت پبلک ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارے خیالات آتے ہیں. تو اکیلا آدمی ہوتا ہے تو شیطان اسے اپنی لپیٹ میں آسانی سے لے سکے گا. دو آدمی ہوتے ہیں تو دو کو بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے، تین ہوتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تین میں ایک کی کم سے کم کچھ حیا ہوگی. دو کے ذہن میں ایسا خیال آئے گا کہ یار یہ تو بڑا شریف آدمی ہے، اس کے دو آدمی، دو آدمی آپس میں مل کر یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ چلو ذرا فلم دیکھ لیتے ہیں. تین آدمیوں کا، تین بھی متفق ہو سکتے ہیں اگر شریر طبیعت کے ہیں تو، لیکن عموماً ہوگا نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ماحول میں گفتگو فرما رہے ہیں اور جس اسلامی ماحول کے لیے گفتگو فرما رہے ہیں، تو یہ کہ تین آدمی کسی جگہ جمع ہو جائیں اور اسلامی ماحول والے تین کے تین شریر ہو، یہ ذرا مشکل ہوگا. دو ہو سکتے ہیں لیکن تین نہیں. تو ایک آدمی جو ہے وہ بھی شیطان کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، دو آدمی بھی شیطان کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، تین کہتے ہیں کہ قافلہ. اسی طرح شیطان جو ہے، شیطان وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، تو جس طرح وہ ہمیں جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اسی طرح دنیاوی ہماری جو راحتیں ہیں اس سے بھی وہ خوش نہیں ہوتا، دنیاوی راحتوں سے خوش نہیں ہوتا. ہاں ہمارے مال کو وہ بڑھانے دیتا ہے، ہمیں خوب محنت کرنے دیتا ہے تاکہ بہت مال بڑھے اور اس مال کے نتیجے میں ہمیں راحت بھی ملے. تو یہ جو ہمیں دنیاوی خوشیاں جو بظاہر نظر آتی ہیں، کہ بھائی اگر شیطان ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی خوش دیکھنا نہیں چاہتا تو نافرمانوں کو کیوں اس نے چھوڑ رکھا ہے اور انہیں بہت مزے دیتا ہے وہ، تو اصل میں وہ بڑا چالاک ہے کہ دنیاوی خوشیوں کے نتیجے میں اگر آخرت کی خوشی سے یہ محروم ہو جاتا ہو تو کیا حرج ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چوہے کو پکڑ کر موت کی گھاٹ تک پہنچانے کے لیے اس کے سامنے گھی والی روٹی ڈالتے ہیں، تو یہ گھی والی روٹی جو ہے وہ ڈال کر شفقت نہیں کر رہے ہیں، گھی والی روٹی ڈال کر اسے اس سے بڑے نقصان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. تو اسی طرح وہ دنیا کی راحتیں عیش دے کر غفلت میں ڈال کر دین سے دور کر کے آخرت سے محروم کرنا چاہتا ہے. لیکن جو لوگ دین پر چل رہے ہیں ان کے اندر پھوٹ ڈال کر، ان کے گھروں میں مصیبتیں اور آفات لا کر انہیں دنیا میں بھی وہ پریشان کرنا چاہے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا یا آخرت میں خوش رہے. تو الراکب الشیطان والراکبان الشیطان آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی اکیلا ہوگا تو اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر شیطان خوش ہوگا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، جنگل سے گزر رہا ہے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے، کوئی شیر نکلے گا ابھی، یوں ہو گئی, وہ بہت خوش ہوتا ہے پریشان کر کے. ور راکبان شیطانہ نے دو ہوتے ہیں تو بھی اس کو یہ موقع ملتا ہے پریشان کرنے کا, وساوس ڈالنے کا. تین ہوتے ہیں تو عموماً نہیں کہ ہم تین آدمی ہیں. تو عرض یہ کیا کہ اوپر یہ کہا گیا کہ ایک آدمی ہوتا ہے تو وہ شیطان کی مٹھی میں بہت جلدی آ جاتا ہے, دو آدمی ہوتے ہیں تو شیطان کی مٹھی میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی جو ارشاد ہے اس کے پیش نظر یہ فرمایا کہ اب میں نے جب یہ کہا ہے تو جب سفر کریں گے میرے امتی جماعت کی شکل میں تو کتنے آدمی مل کر جائیں گے؟ تین. اس لیے کہ میں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تین آدمی جائیں, اس لیے کہا کہ جب تین آدمی نکلے سفر میں تو چاہیے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنائے. اصل مقصود جو ہے وہ یہی ہے کہ تین ہوں, دو ہوں, چار ہوں, کسی کو امیر بنا لینا چاہیے. اور علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نزاع اور جھگڑوں سے حفاظت رہے گی. علامہ زبیدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امیر ایسے شخص کو بنانا چاہیے جس کے اندر تین اوصاف ہوں. پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہو, دوسرا وصف یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہو, اور تیسرا خلق یہ ہے کہ وہ ایثار کرنے والا ہو, دوسروں کو پریفرنس دے سکتا ہو, دوسروں کو ترجیح دے سکتا ہو. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر جس کو بنایا جائے اس میں یہ تین باتیں ہونی چاہیے کہ اخلاق والا ہو, نرم طبیعت والا ہو, اور دوسروں کو ایثار, دوسروں کو اپنے اوپر, دوسروں کے ساتھ ایثار کا معاملہ کر سکتا ہو, دوسروں کو ترجیح دے سکتا ہو, پریفرنس دے سکتا ہو, اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ ماہر اور تجربہ کار اور ہوشیار بھی ہو سفر کے معاملے میں, معاملات کو سمجھنے میں ایڈمنسٹریٹو اس کے اندر یہ صلاحیت ہو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, یہ ارشاد فرمایا کہ جب دوسری روایت میں کہ جب تم سفر کرو جماعت کی شکل میں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو, اور جب نماز کا وقت آئے تو جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ امامت کرائے. تو اس سے یہ اشارہ ہمیں ملا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو وہی سفر میں امیر رہے یہ ضروری نہیں ہے. یہ اخلاق ہے, نرمی بھی ہے, ترجیح دے سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ عالم ہے بہت بڑے, نیکی بہت زیادہ ہے, اور یہ تین چیزیں بھی ہیں لیکن ان میں تجربہ نہیں ہے سفر کا. کہتے ہیں ایسے شخص کو امیر بنایا جائے جو تجربہ کار بھی ہو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الصحابۃ اربعۃ وخیر السرایا اربع مئۃ وخیر الجیوش اربعۃ آلاف ولن یغلب اثنا عشر الفا من قلۃ, رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, آپ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ساتھی چار ہیں, خیر الصحابۃ اربعۃ. اس میں ایک قول یہ ہے کہ بہترین صحابہ چار ہیں. الصحابہ جو ہے یہ صاحب کی جمع ہے, اور صاحب کا معنی ہے ساتھی, کمپانین. تو سفر میں جو ساتھی ہوتا ہے اسے بھی صاحب کہتے ہیں, آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے اسے بھی صاحب کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان میں سے ہر ایک کو بھی صاحب کہتے ہیں. تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین صحابہ چار ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور دوسرا قول یہ ہے, اور یہاں وہی راجے ہیں, کہ بہترین ساتھی چار ہیں. یعنی جب آپ سفر کریں تو سفر میں ایک سے بہتر دو ہیں, دو سے بہتر تین ہیں, اور تین سے بہتر چار ہیں. یعنی بہترین ساتھی چار ہیں. اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم سفر میں اپنے ساتھ چار ساتھیوں, اپنے ساتھ تین ساتھیوں کو لینا اور چار ہو جانا, کم سے کم چار ہو جانا یہ بہترین شکل ہے، اس لیے کہ اس سے ساری جو مسالے ہیں وہ قابو میں آ جائے گی، جسے ہم ابھی سمجھا چکے ہیں. اگر اگر پانچ ہو جائے تو اور اچھا، چھ ہو جائے تو اور اچھا، سات ہو جائے تو اور اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کل دو ہیں تو کہ ماشاء اللہ اچھا ہے کہ ساتھی ہیں لیکن ابھی بھی کمی ہے. تین ہو گئے تو کہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے کہ تین ہو گئے لیکن ابھی بھی کمی ہے. چار ہو گئے گا اب کوئی کمی نہیں ہے. اب اگر پانچ ہے، چھ ہے، سات ہے تو یہ بونس ہے. تو چار بہترین ساتھی چار ہیں، یعنی کم سے کم سفر میں چار آدمیوں کو ساتھ رہنا چاہیے. اور آپ اس زمانے کے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں، بیابان کا جب سفر ہو، جنگلوں کا سفر ہو، اور ابھی بھی اگر آپ کا دنیا میں کسی ایسی جگہ کا سفر ہو رہا ہو کہ جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، روڈ بہت لمبا ہے اور بیچ میں جو ہے کوئی دوسری گاڑی آدھ گھنٹے، پون گھنٹے، ایک گھنٹے، دو گھنٹے کے بعد آتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے ایسا. آج بھی جنگلوں کا سفر ہے، غریب ملکوں میں آج بھی وہی پرانے زمانے کا طرز ہے. تو چار. اور اگر بہترین کمفرٹیبل سفر بھی ہو تو اگر جب کوئی بیمار ہو جائے نا سفر میں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اور دو آدمی اور تین آدمی اور چار آدمی میں کیا فرق ہے. تو خیر الصحابتی اربعۃن و خیر السرایا اربعمیۃن، اور چھوٹے چھوٹے لشکروں میں سے بہترین لشکر چار سو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چھوٹے دشمن کے مقابلے میں چھوٹا لشکر بھیجنا ہو تو دو سو، ڈھائی سو، تین سو نہیں، چار سو بہترین. چھوٹے لشکروں میں سے بہترین لشکر چار سو ہیں، یعنی چھوٹے لشکروں میں سے بہترین لشکر چار سو کی عدد والا ہے. یہاں کوئی فضیلت بیان نہیں ہو رہی ہے، یہاں سہولت وغیرہ کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ سفر میں بہترین ساتھی چار ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت کے اندر دو تین متقی نکل گئے اور دوسری میں جو ہے چار فاسق فاجر ہیں تو یہ ان سے افضل ہو گئے، یہ مراد نہیں ہے. سفر کے انتظام کے اعتبار سے یہ چار کی تعداد بہترین ہے. تو اسی طرح دشمنوں سے لڑنے کی انتظامی مصلحت کے اعتبار سے چار سو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی کسی جگہ دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، دو ملکوں کی آپس میں لڑائی ہے، تو لشکر کس اعتبار سے روانہ کریں گے؟ فریق مخالف کی قوت کو دیکھ کر. تو وہ اگر دو سو ہیں تو بھئی چلو ہم کتنے بھیجیں، وہ اگر پانچ سو ہیں تو ہم کتنوں کو بھیجیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو قسم کی مہم ہوتی تھی، ایک چھوٹی مہم اور ایک بڑی مہم. تو کہا چھوٹی مہم ہو اور اس وقت چھوٹے لشکر کو روانہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بس چار سو روانہ کر دیجئے، چار سو سے کام ہو جائے گا. اور اگر بڑی مہم کی ضرورت پڑے وہ خیر الجیوش اربعۃ آلاف، تو بڑے لشکروں میں سے بہترین لشکر چار ہزار کا ہے. بڑے لشکروں میں سے بہترین لشکر چار ہزار کا ہے. اگر بڑی مہم ہے تو چار ہزار کا روانہ کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اعتبار سے ہے. پھر ہر دور میں الگ الگ ہوگا، جو حالات ہیں اس کے اعتبار سے چھوٹے بڑے لشکروں کی تعین کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اس امت کے لیے ارشاد فرمائی کہ وَلَن يُغْلَبَ اِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِّن قِلَّةٍ. دیکھو چھوٹے لشکروں میں سے بہترین لشکر کون سا ہے؟ چار سو. اور بڑے لشکروں میں سے بہترین لشکر کون سا ہے؟ چار ہزار. تو چار ہزار کا ایک لشکر، چار ہزار کا دوسرا لشکر، اور چار ہزار کا تیسرا لشکر. یہ بڑے لشکر جب تین ہو جائیں یعنی بارہ ہزار ہو جائے تو میری امت کے مقابلے میں پھر تعداد میں کتنے ہی لوگ آ جائیں گے؟ لاکھ، دو لاکھ، تین لاکھ. یہ بارہ ہزار کا لشکر کبھی بھی مغلوب نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے بارہ ہزار من قلتن، کمی کی وجہ سے. ہاں دوسری وجہ سے ہار سکتے ہیں، کمی کی وجہ سے نہیں. اگر یہ بارہ ہزار کا لشکر ہار گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صرف بارہ ہزار تھے اور دشمن پچاس ہزار تھے اس وجہ سے ہار گیا، نہیں، دوسری وجہ ہوگی. دوسری وجہ کیا، جتنا رجوع اللہ ہونا چاہیے نہیں تھا، زندگیوں میں جو تقویٰ ہونا چاہیے تھا، دینداری ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں، اتباع سنت نہیں، یا یہ کہ یہ ساری چیزیں تھیں لیکن کبر اور عجبہ کے شکار ہو گئی. چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمی کی وجہ سے 12,000 کا لشکر کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 ہی کا لشکر تھا، اور وہ 12,000 کا لشکر شکست کھا گیا. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے مدد کی، اور اس مدد کے نتیجے میں دوبارہ مسلمانوں کے قدم جمے، اور قدم جم کر پھر اللہ تعالی شانہ نے انہیں فتح عطا فرمائی شکست کے بعد. اور اس کا قرآن میں ذکر ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، تحقیق کہ اللہ تعالی شانہ تمہاری مدد کر چکا ہے کئی جنگوں میں. ویوم حنین، اور حنین کی جنگ میں بھی تمہاری مدد کر چکا ہے. اس وقت کیا ہو گیا تھا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت اچھی لگی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ وہاں جنگ بدر میں ہم 313 تھے اور 1,000 پر غالب آ گئے تھے، تو اب تو ہم 12,000 ہو گئے ہیں. نظر ان کی تعداد کی طرف گئی، سب کی نہیں، بعضوں کی، تو اللہ پر بھی نظر تھی اور تعداد پر بھی نظر گئی. اللہ تعالی شانہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی. اذا اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں تمہاری تعداد اچھی لگی، فلم تغن عنکم شیئا، پھر وہ تعداد تم کو کچھ بھی کام نہ آئی. پھر تعداد کچھ کام نہیں آئی. تو یہ اگر 12,000 کا لشکر دشمنوں کے مقابلے میں جاوے اور شکست کھا جائے، تو یہ کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے ہوگا. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ نیک کام کرتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے، دنیا کا کام کرتے ہوئے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں نہ آ جائے، عجب نہ آ جائے، اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیتوں پر نظر نہ جائے. اس سے اگر ایسا ہوا تو فتح جو ہے وہ بھی شکست میں بدل سکتی ہے، کامیابی بھی ناکامی میں بدل سکتی ہے. تو اس میں جو ہے، اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ بہترین ساتھی چار ہیں، تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ سفر میں جب جائیں تو اپنے ساتھ ساتھی لے جانے چاہیے. تو دو باتیں ان احادیث کی روشنی میں حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمائی. نمبر ایک، جب سفر کرو تو ساتھیوں کو لے کر چلو. ایک ساتھی ہے تو الحمدللہ، دو ہو جائے تو اور اچھا، تین ہو جائے تو اور اچھا، لیکن ہم مزاج ہوں، لائک مائنڈڈ ہوں. اور اگر ایسی کوئی شکل ہے کہ ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے، یا لائک مائنڈڈ ہم مزاج ساتھی نہیں ہے، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تنہا سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات کہ جب ایک سے زائد افراد سفر کریں تو انہیں اپنے میں سے کسی کو امیر بنانا چاہیے، اور امیر بنا کر کے پھر اس کی اطاعت بھی کرنی چاہیے. غالباً حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی ہیں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے سے حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دارالعلوم دیوبند کے مفتی کی حیثیت سے تقرر ہوا. تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے عالم، بہت اونچے درجے کے محدث، بہت اونچے درجے کے فقیہ، اور بہت اللہ والے. تو انہوں نے ان کا انتخاب کیا تو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مفتی کتنے بڑے ہوں گے. بہت بڑے مفتی تھے مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرتبہ سفر کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو سب نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے استاد بھی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اس سفر میں امیر آپ ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، تم مجھے امیر بنا رہے ہو تو اس شرط پر امیر بنتا ہوں کہ تم میری اطاعت بھی کرو. اس لیے کہ امیر بنا دیا اور زندگی من مانی والی. جیسے آج کل عام ایک دستور ہے کہ اپنے شیخ کو, اپنے استاد کو, اپنے کام کا, اپنے ادارے کا سرپرست بناتے ہیں اور کرتے ہیں اپنی مرضی کا ہے. وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ان کی سرپرستی میں ہم ہیں اور ہمارے ادارے میں سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. لہذا آپ دل کھول کر کے تعاون کیجئے, فکر بالکل نہیں ہونی چاہیے, حضرت کے مشورے سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو کہا کہ میری بات اگر تم مانو تو میں امیر بنوں. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو امیر اسی لیے تو بنا رہے ہیں کہ آپ کی ہم اطاعت کریں گے, آپ ہم میں سب سے بڑے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں گے. بہت اچھی بات ہے, بات طے ہو گئی. بات طے ہو گئی, اب سفر شروع ہوا. سفر شروع ہوا تو کرائے کی گاڑی, رکشو, جو کچھ بھی تھا وہ آیا. حضرت نے فرمایا کہ آپ سب اندر بیٹھ جاؤ. کہا کہ حضرت سامان کا اطاعت کرو, میں امیر ہوں آپ کا, ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے, سب بیٹھ جاؤ. اب وہ سب بیٹھ جائیں اور حضرت سامان اٹھا کر کے گاڑی میں رکھے. کھانے کا وقت آئے تو حضرت یہ کہیں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ, دسترخوان بچھائیں, کھانا تیار کریں. جب سب کچھ تیار ہو جائے تو کہیں کہ بھائی آ جاؤ, اور ذرا وہ مزاحمت کرے تو کہے کہ تمہارا اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ تم ہماری اطاعت کریں گے. پورے سفر میں انہوں نے خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ جب تم جماعت کی شکل میں سفر کرو تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا دو, اس پر تو سب نے عمل کیا. اور حضرت نے دوسری حدیث پر عمل کیا کہ سید القوم فی السفر خادمہم, کہ سفر میں قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں اس حدیث کا. ایک مطلب یہ ہے کہ سفر میں گروپ میں سے جس کو امیر اور سردار بنا دیا جائے اسے حکمرانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے سید نہیں بنایا ہے, مجھے خادم بنایا ہے, اسے قوم کی خدمت کرنی چاہیے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ سفر میں امیر اسی کو بناؤ جس کے اندر تم خدمت کا جذبہ دیکھو. سفر میں قوم کا خادم وہ ہے جو ان کا, قوم کا سید وہ ہے جو ان کا خادم بن کر چل سکتا ہے. تو جس کو بھی امیر بنایا جائے وہ اسے حکمرانی نہ سمجھے, بلکہ امیر جو ہے وہ تو خادم ہوتا ہے. ہاں ذرا ڈسپیوٹ وغیرہ کے موقع پر اسے تھوڑا اپنا کبھی کبھی پاور جو ہے استعمال کرنا پڑے گا, لیکن بالعموم جو ہے وہ خدمت, عام حالات میں خدمت, سب کی فکر رکھیں اور خدمت کر کے چلیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ تو پوری مملکت اسلامیہ کے امیر تھے, اس کے باوجود وہ پوری رعیت کے خادم بن کر رہے اور خادم بن کر ہی انہوں نے زندگی گزاری. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم انا نسالك علما نافعا, اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمة